کلام نور۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عظیم کی حمد و تعریف اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی تکریم و توصیف کے ساتھ آسان و عام فہم تفسیر کلام نور میں ولی الحسن رضوی کا سلام اخلاص قبول فرمائیں۔ یہ سلسلہ وار گفتگو آج ہم سورہ لقمان کی 12ویں آیت کی تلاوت سے شروع کر رہے ہیں۔ خداوند متعال فرماتا ہے،
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔
اور سچ تو یہ ہے، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ وہ خدا کا شکر بجا لائیں، اور جو کوئی بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہے خود اپنے فائدے کے لیے تشکر و سپاس سے کام لیتا ہے، اور جو بھی ناشکری و ناسپاسی کرے اس سے خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا، خدا بے نیاز ہے اور لائق حمد و شکر بھی ہے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ اس سے قبل ہم نے عرض کیا، اس میں اور اس کے بعد کی چند آیتوں میں خداوند عالم نے جناب لقمان حکیم اور ان کی نصیحتوں کے بارے میں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں گفتگو کی ہے۔ قرآنی آیات و روایات اور تاریخ و سیر کی روشنی میں اگرچہ جناب لقمان کا نبی و رسول ہونا کسی طرح ثابت نہیں ہے، لیکن وہ انسانی معاشرے کے ایک منتخب و ممتاز حکیم و فرزانہ شخص تھے جن کو خود خدا کی جانب سے حکمت ملی تھی۔ حکمت اس فکر و آگہی کو کہتے ہیں جو الہی معرفت کے سائے میں ہی انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور اس بینش و بصیرت کے آثار انسان کی رفتار و گفتار سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے لیے زبان پر لگام، شکم و شہوت پر کنٹرول، امانت داری، سچائی، انکساری، لغو اور لاتائل کاموں سے پرہیز، اور سب سے بالا تر اپنے تمام امور میں خدا کو پیش نظر رکھنا لازم و ضروری ہے۔ ظاہر ہے مقام حکمت و بصیرت پر فائز ہونا صرف جناب لقمان سے مخصوص نہیں ہے۔ اسلامی روایات کی روشنی میں ہر وہ مومن جو اپنی رفتار و گفتار میں سچا اور مخلص ہو، خداوند عالم اس کو اس عظیم نعمت سے سرفراز کر سکتا ہے۔ جہاں تک حضرت لقمان کا تعلق ہے، تاریخ و سیر کی کتابوں کے مطابق وہ حضرت ابراہیم کے ایک بھائی کے پوتے حضرت ایوب کے بھانجے تھے، اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے تک زندگی گزاری۔ چانچے ان کی حکمت کے تذکرے اور حکمت آمیز جملے سیرت کی مختلف کتابوں میں درج ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی حاکم نے اپنے غلاموں کو باغ سے پھل توڑنے کے لیے بھیجا، ان میں جناب لقمان بھی شامل تھے۔ غلاموں نے باغ سے پھل توڑے اور خوب کھائے، مگر جناب لقمان نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، تو واپس آ کر غلاموں نے ان کی الٹی شکایت کر دی۔ سوال ہوا تو جناب لقمان نے کہا، سب کو قے کی دوا دے کر قے کرا لیں، حقیقت پتہ چل جائے گی۔ چنانچہ سب کے پیٹ سے حرام مال برآمد ہو گیا، اور جناب لقمان کی صداقت اور امانت داری سب پر آشکار ہو گئی، اور عزت و توقیر میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ظاہر ہے حرام کا مال کھانے والوں کو ایک نہ ایک دن ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ بہر صورت اس منزل میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ جناب لقمان کی نصیحتوں میں جن مطالب کا ذکر ہے، قرآن حکیم ان کو براہ راست بھی بیان کر سکتا تھا، مگر اپنے بیٹے کے لیے نصیحت کے عنوان سے جناب لقمان کی زبان سے ہی ان نصیحتوں کا بیان شاید اس لیے ہے کہ اولاً اہل قرآن کو نقل مطالب میں اپنے لیے اس کو کوئی عیب قرار دیے بغیر معلوم ہو جائے کہ نقل قول میں بھی امانت داری کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ ثانی یہ کہ حکمت کا حقیقی مفہوم اور حکیم کا فریضہ بھی واضح ہو جائے کہ خدا اور خدا کے بندوں، خاص طور پر اپنی آل و اولاد کی اصلاح اور موعظت و نصیحت کے سلسلے میں ایک حکیم و فرزانہ شخص کا کیا فریضہ ہے۔ اسی لیے پیش نظر آیت میں اس اعلان کے بعد کہ اللہ نے ہی لقمان کو حکمت دی ہے، عالم بشریت کو متوجہ کیا گیا ہے کہ خدا کی طرف سے اتنی عظیم نعمت ملنے پر حکیم کا فریضہ ہے کہ وہ خدا کا شکر اور حمد و تعریف بجا لائے۔ اور شکر و سپاس کا حقیقی مطلب روایات کے مطابق یہی ہے کہ ہر نعمت کا اپنی جگہ صحیح و سالم استعمال ہو۔ ایسی صورت میں شکر و سپاس کا فائدہ بھی خود شکر ادا کرنے والے کی طرف اللہ پلٹا دیتا ہے اور وہ اس کے رشد و ارتقاء کا باعث بنتا ہے۔ جبکہ نعمتوں سے صحیح استفادہ نہ کرنا یا غلط انداز سے استفادہ کرنا کفران ہے، چاہے زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، یعنی زبانی شکر عملی ناشکری کی صورت میں انسان کو دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اگرچہ نقصان بھی انسان خود اپنے آپ کو پہنچاتا ہے، خدا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ غنی و بے نیاز ہے اور محمود ہے، یعنی کسی کی تعریف و ستائش کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان کی 13ویں آیت میں خدا فرماتا ہے،
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔
اور یاد کیجئے وہ وقت جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، کسی کو ہرگز اللہ کا شریک نہ بنانا، یقین جانو شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ عزیزان محترم، یہاں سے قرآن کے الفاظ میں اپنے بیٹے کے لیے جناب لقمان کی نصیحت شروع ہو جاتی ہے، اور چند آیات پر مشتمل یہ نصیحتیں دو جملوں میں یوں خلاصہ کی جا سکتی ہیں کہ اپنی زندگی میں انسان کو پوری سنجیدگی کے ساتھ خدا کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، اور خاندانی اور معاشرتی تعلقات میں بھی دوسروں سے سنجیدگی کے ساتھ بولنا اور پیش آنا چاہیے، اور یہی وہ حکمت ہے جو اللہ نے لقمان کو عطا کی ہے۔ چانچہ ایک سچا حکیم وہی ہے جو ان دونوں خصوصیات کا حامل ہو اور لوگوں کو بھی یہ دونوں باتیں تعلیم دے۔ جناب لقمان حکیم اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہ وہ شرک سے ہمیشہ دور رہے، عقیدے میں بھی اور عمل و رفتار میں بھی۔ شرک ممنوع ہے۔ شرک کا مطلب ہے اللہ کی خلاقیت یا ربوبیت میں کسی کو بھی اللہ کا شریک و ہمتا قرار دینا، اور کسی بھی غیر اللہ کی عبادت و پرستش کرنا، اور اس معانیت کی وجہ بھی جناب لقمان نے بیان کر دی ہے کہ شرک اپنے آپ پر بھی اور دوسروں پر بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ تاریخ کے طویل دور میں مختلف قوموں اور ملتوں کے درمیان مختلف شکلوں اور صورتوں میں بتوں کی پرستش، سورج چاند اور ستاروں کی پرستش، حتیٰ جانوروں اور اپنے جیسے دوسرے انسانوں، حتیٰ ان کے اعضائے جسمانی کی پرستش کا بھی رواج رہا ہے اور آج بھی رائج ہے۔ بہت سے لوگ اپنے خالق و پروردگار کی معرفت نہ ہونے کے سبب جہالت، باپ دادا کی اندھی پیروی، باہمی دشمنی اور تعصب، اور سامراجی یا استکباری تبلیغ و نشریات کے باعث خیال کر لیتے ہیں کہ بعض جاندار و بے جان افراد و اشیاء ان کی زندگی یا ان کی سرنوشت میں مؤثر ہیں، اور وہ ان کی عبادت و پرستش شروع کر دیتے ہیں۔ حتیٰ آج کے علمی دور میں بھی بہت سے لوگ جو اللہ کو ہی اپنا اور ساری دنیا کا خالق سمجھتے ہیں، اسی دنیا اور دنیا کے نظام اور تدبیر میں دوسروں کے لیے ایک طرح کی ربوبیت کے قائل ہیں اور ان کی عبادت و پرستش اختیار کر لی ہے۔ حتیٰ وہ بہت سے لوگ جو مسلمان ہیں، خدا کی یکتائی پر ایمان و اعتقاد رکھتے ہیں، کسی غیر اللہ کا سجدہ کفر و شرک سمجھتے ہیں، بعض اوقات بھول اور ناسمجھی کے تحت ممکن ہے مقام عمل میں شرک کے مرتکب ہو جائیں۔ کوئی دولت و ثروت کی بندگی اختیار کر لیتا ہے، کوئی قوت و اقدار کا غلام بن جاتا ہے، اور کوئی اپنی نفسانی خواہشات اور آرزوؤں کی تکمیل کے لیے غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور ایسی باتیں زبان پر جاری ہو جاتی ہیں جو شرک ہیں اور انسان کو عملی طور پر مشرک بنا دیتی ہیں۔ ہم ان کو شرک کے آفات کا نام دے سکتے ہیں۔ لہذا حضرت لقمان حکیم نے، جو ان آفتوں سے واقف تھے، اپنے فرزند کو کسی بھی موعظت و نصیحت سے قبل اپنی گفتگو یہیں سے شروع کی ہے کہ بیٹے، کبھی بھی اور کسی بھی حال میں کسی کو اللہ کا شریک قرار نہ دینا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک ایسا ظلم ہے جو خود انسان کو ضرر و نقصان پہنچاتا ہے، خدا کا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے رسولوں اور اس کے دین کا کچھ بگڑتا، وہ تو غنی و بے نیاز ہے اور ایک دنیا اس کی حمد و تعریف کے لیے کافی ہے، اور وہ اپنے دین اور دین کے رسولوں کی شہادت اور تائید و تصدیق کے لیے بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ خدا نے اس میں بالواسطہ طور پر والدین کے ایک اہم فریضے کی طرف متوجہ کر دیا ہے کہ حکیم لقمان کی طرح ایک حکیم و دانا مومن کا بھی فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مقام تربیت میں صحیح عقائد کی تعلیم دیں اور صحیح عمل و رفتار کا پابند بنائیں۔ ہاں، اس سلسلے میں تعلیم و تربیت کا طریقہ اور سلیقہ بھی بہت مؤثر واقع ہوتا ہے۔ پیار و محبت کے ساتھ یا بنیا، اے میرے بیٹے کا خطاب بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ نصیحت میں لب و لہجہ بچوں کو جھڑکنے یا حکم نافذ کرنے کا نہیں، سمجھنے اور سمجھانے کا ہونا چاہیے۔ بچے ایسی باتیں آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ معلوم ہوا، عام انسان بھی سچائی، پاکیزگی اور حسن رفتار و گفتار کے ساتھ الہی لطف و رحمت کا حامل ہو سکتا ہے اور اللہ انہیں حکمت عطا کر سکتا ہے، اگرچہ اعلیٰ علمی مدارس کا حامل نہ ہو۔ انسان کے اعمال کا فائدہ اور نقصان خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ اسی طرح خدا کی نعمتوں کے شکر یا اس کے کفران کے اثرات بھی خود انسان کی طرف ہی پلٹتے ہیں۔ خدا کا اس سے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا۔ تمام انسانوں کو موعظت و نصیحت کی ضرورت ہے۔ آیات و روایات کی روشنی میں بعض اوقات امیر المومنین علیہ السلام اپنے دوستوں سے فرماتے تھے، میرے سامنے موعظہ کرو، کیونکہ سننے میں جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ جاننے اور کہنے میں نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت کے طریقے بزرگوں، خصوصاً صاحبان حکمت و تدبیر سے پوچھنا چاہیے، ایسی صورت میں بچے ہاتھ سے نہیں نکلیں گے۔ ہمیشہ توجہ رہے کہ ہم اپنی اولاد کی طرف سے غافل و لاپرواہ نہ ہوں۔ بچوں کو ماں باپ کی نصیحت کی ضرورت ہے۔ تربیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں کا احترام کریں، اس طرح پیش آئیں کہ ان کی شخصیت مجروح نہ ہو۔ محبت آمیز گفتگو دلوں میں اتر جاتی ہے اور اس سے عشق و اخلاص کا پتہ چلتا ہے اور بچے متاثر ہوتے ہیں۔